السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، فروری کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ حکام کا کہنا ہے کہ ترکی اور شام میں زلزلے کے بعد مرنے والوں کی تعداد اب 21,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سامان کی کمی زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کرنے کی کوششوں میں ریسکیو عملے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا 6 ٹرکوں پر مشتمل امدادی قافلہ جمعرات تک باب الہوا کراسنگ کے ذریعے شام نہیں پہنچ سکا۔ اقوام متحدہ کے استعمال کے لیے یہ واحد گزرگاہ ہے جس سے وہ ترکی سے انسانی امداد کو ملک کے شمالی راستوں سے شامی حکومت کے کنٹرول سے باہر کے علاقوں میں بھیج سکتا ہے۔ ترکی کی طرف سے اس سڑک کو زلزلے میں نقصان پہنچا تھا اور اسے ابھی دوبارہ کھولا گیا ہے۔ خطے بھر میں لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم ہے۔ تباہ کاریوں سے نمٹنے والی ترک ایجنسی نے جمعرات کو بتایا کہ تقریباً 1,10,000 اہلکار امدادی کوششوں میں مصروف ہیں، اور 5,500 ٹریکٹر، کرینز، بلڈوزرز اور کھدائی کرنے والی مشینیں مدد کے لیے بھیج دی گئی ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے رہائشی رابطہ کار نے بدھ کو کہا کہ زلزلے سے ملک بھر میں 10.9 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں۔ 1.5 سے زائد خانہ جنگی کی وجہ سے ملک میں پہلے ہی 15.3 ملین افراد کو انسانی امداد کی ضرورت تھی۔ عالمی ادارے صحت کے پاس 2 طیارے ہیں، جن میں طبی سامان دبئی میں اس کے مرکز سے دمشق آ رہا ہے، تاہم مزید سامان کی فوری ضرورت ہے۔ WFP نے بدھ کو $46 ملین کی اپیل کی ہے تاکہ ترکی اور شام کے 0.5 ملین افراد کو اگلے 3 سے 4 ماہ تک خوراکی امداد فراہم کی جا سکے۔ پاکستان کے متعدد شہروں میں جمعے کی نماز کے بعد شام اور ترکیہ کے متاثرین کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں، اور اسلام آباد کی فیصل مسجد میں مرنے والوں کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں ترک اور شام کے سفیروں نے بھی شرکت کی۔ ترکیہ کے سفیر محمد بیکاسی نے کہا کہ آج اسلام آباد، لاہور اور کراچی سے ہوائی جہاز اور کارگو طیارے خیمے اور کمبل لے کر ترکی جا رہے ہیں، وہاں ان کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا اور ہمارا ساتھ دیتا رہے گا۔ IMF کمیشن پاکستان کا 10 روزہ دورہ مکمل کر کے امریکہ روانہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کو قرض پروگرام کے تحت نئی قسط کے حصول کے لیے فی الحال کوئی معاہدہ طے نہیں پا سکا ہے۔ ایک جانب IMF حکام کا کہنا ہے کہ اس سے متعلق بات چیت آنے والے دنوں میں بھی جاری رکھی جائے گی، تو دوسری جانب وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مطابق اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے قبل پاکستانی حکام کو میمورینڈم مل چکا ہے، جس کے بعد قرض کی قسط ملنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF سے ہونے والے مذاکرات کے بعد ملک میں 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانا ہوں گے، اور ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ کرنا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نئے ٹیکسوں کے نفاذ گردشی قرضوں کو کم کرنے کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ، محصولات کو پورا کرنے کے لیے لیوی ڈیوٹی لگانے سے IMF سے 1.2 بلین ڈالر کی نئی قسط ملے گی، اور قرضوں کی تنظیم نو کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ لیکن دوسری طرف ملک میں قیمتوں میں اضافہ ایسے وقت میں زور پکڑے گا جب مہنگائی کی شرح پہلے ہی 27% ہے۔ سابق وزیراعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے تاثر دیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر اعلی فوجی افسران کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی ہونی چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ضیاء الرحمان کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل نہیں ہے، جس کی وجہ سے شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ سابق وزیراعظم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان پر یہ الزام درست نہیں ہے کہ ملک میں دہشت گردی میں موجودہ اضافہ ان کی حکومت کی پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تفصیلی انٹرویو کے لیے اردو ویب سائٹ اور حملہ ٹیلی ویژن پروگرام دیکھیے۔ پاکستان کے افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کی انتظامیہ نے ان مقامی قبائلیوں کو دونوں ممالک کے درمیان آمد و رفت کے لیے خصوصی کارڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو چند سال قبل پاک افغان سرحد پر خاردار باڑھ لگنے سے متاثر ہوئے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر نے ایک اجلاس میں قبائلی رہنماؤں کو بتایا کہ یہ خصوصی کارڈز ان افراد یا خاندانوں کو جاری کیے جائیں گے جن کے پاس پاکستان کے قومی شناختی کارڈز ہیں۔ ان خصوصی کارڈز کے حصول کے بعد افغانستان کے تین صوبوں کے سرحدی علاقوں میں رہائش پذیر ہزاروں خاندانوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت مل جائے گی۔ قبائلی رہنماؤں نے انتظامیہ کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ سہولیات ان افغان باشندوں کو بھی دی جائیں جن کی پاکستانی حدود میں جائیدادیں اور رشتہ داریاں ہیں۔ افغان نشاد امریکی شہری بلقیس احمدی نے امریکی محکمہ خارجہ میں خواتین کے امور کے عالمی دفتر کا جینڈر چیمپئن ایوارڈ جیت لیا ہے۔ انہیں یہ ایوارڈ افغان خواتین اور لڑکیوں کی وکالت کے لیے کوششوں کے سلسلے میں دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے لیے آپ نے جو کچھ کیا ہے اور کرتی رہیں گی اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ رینا امیری نے بھی بلقیس احمدی کو ایوارڈ جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ افغانستان کے بڑے حصے مسلسل تیسرے سال بھی خشک سالی کا سامنا کر رہے ہیں، جس سے ان علاقوں میں زندگیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ افغانستان میں اس موسم سرما میں کئی بار برف باری اور بارشیں ہوئی ہیں، لیکن اس سے خشک سالی پر خاطر خواہ اثر نہیں پڑا اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ بھارت کی مشرقی ریاست آسام میں حکومت کی جانب سے کم عمری کی شادیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت اب تک 2500 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بھارت میں شادی کے لیے لڑکیوں کی قانونی عمر 18 اور لڑکوں کی 21 سال ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اور کانگریس کے بعض رہنماؤں اور دوسری تنظیموں کی جانب سے کریک ڈاؤن کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ بعض مبصرین کے مطابق کریک ڈاؤن کا تعلق خواتین کی فلاح و بہبود سے کم اور سیاست سے زیادہ ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ یہ مہم سن 2026 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات تک جاری رہے گی۔ روس نے یوکرین بھر میں جمعے کو میزائل حملے کیے ہیں اور اہم عمارتوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں بجلی کی بندش ہو گئی ہے۔ زاپوریژیا شہر میں یورپ کا سب سے بڑا جوہری پلانٹ ہے۔ شہر کے قائم مقام میئر کے مطابق ایک گھنٹے میں اسے 17 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ملک بھر میں فضائی حملے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں اور عہدیداروں نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ سائرن پر دھیان دیں اور انہیں سنتے ہی پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ 24 فروری کو یوکرین پر روس کے حملے کا ایک سال مکمل ہونے سے پہلے آج جمعے کو یہ حملے ہوئے ہیں۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے جمعے کو کہا کہ روسی افواج نے یوکرین کے دو اہم مقامات پر ممکنہ طور پر جنگی حکمت عملی کی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جن میں باخموت کے ڈومباس قصبے کے شمالی مضافات اور والیدار قصبے کے مغربی کنارے کے آس پاس کا علاقہ شامل ہے۔ ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی ایک انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روسی افواج نے والیدار قصبے کے مغربی کنارے کے ارد گرد پیش قدمی کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ باخموت کے شمالی مضافات میں ویگنر گروپ کی فورسز نے شہر کے مرکزی راستے کے قریب کے علاقے کو کنٹرول کر لیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ چین کے غبارے کا امریکی حدود میں داخل ہونا بین الاقوامی قانون کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि ये हमारी फजाई हदूद हैं और जब वो हमारी हदूद में आ गया तो हम जो चाहे कर सकते हैं। अमरीका ने गुज़श्ता हफ्ते चीन का एक ऐसा ही सैटेलाइट गुब्बारा मार गिराया था जो कई रोज़ से अमरीका की फजाई हदूद में परवास कर रहा था। चीन ने गुब्बारा गिराए जाने पर बरहमी जाहिर की थी और कहा था कि गुब्बारा तकनीकी खराबी के बायस रास्ता भटक गया था और उसका मकसद अमरीका की जासूसी नहीं बल्कि मौसमियाती डेटा जमा करना था। रूस ने आइंदा माह से तेल की पैदावार में यौमिया 5 लाख बैरल कमी का ऐलान किया है। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर नोवेक का कहना है कि रूस यकम मार्च से उन मुल्कों को तेल फरोख्त नहीं करेगा जो मगरबी मुल्कों के प्राइस कैप के उसूल पर कारबंद हैं। यूक्रेन जंग के तनाजुर में मगरबी मुल्कों ने रूसी तेल की कीमत मुकर्रर कर दी थी जो मार्किट से कम है। रूस इसे तेल की मार्किट में मगरबी मुल्कों की मुदाखलत करार देता है। सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है जो अपनी पैदावार का बड़ा हिस्सा एशियाई मुल्कों को फरोख्त करता है। सूडान के सरकारी मीडिया के मुताबिक रूस के वजीर खारजा ने सूडान के फौजी हुक्मरानों से जुमेरात को मुलाकात की। रूसी वजीर खारजा सरगेई लेवरोफ के अफ्रीका के दौरे का ये आखिरी पड़ाव था। सरकारी खबर रसां एजेंसी सोना ने तफसीलात फराहम किए बगैर कहा कि मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। अक़्वामे मुत्तहिदा के इंसदादी दहशतगर्दी के सरबराह का कहना है कि इस्लामिक स्टेट या दाइश ग्रुप की तरफ से लाए खतरा बदस्तूर बुलंद सतह पर है और तनाज़ियात से दो चार इलाकों में और उनके आसपास इस खतरे में इजाफा हुआ है। अफ्रीका के वस्ती हिस्से जनूबी और साहिल के इलाके में ग्रुप की तौसी खास तौर पर तशवीशनाक है। अंडर सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर वोरनकॉफ ने अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को जुमेरात के रोज़ बताया कि ये ग्रुप इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जारी रखे हुए है ताकि बुनियाद परस्ती और नए लोगों को भर्ती करने के लिए अपने प्रोपेगेंडे की रसाई को बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान के मारूफ शायर, ड्रामा नवीस और अदीब अमजद इस्लाम अमजद जुमे को लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 78 बरस थी। अमजद इस्लाम अमजद के अहले खाना ने तस्दीक की है कि उनकी वफात हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुई है। अमजद इस्लाम अमजद 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए। 1979 में पीटीवी पर नशर होने वाले उनके तहरीर करदा ड्रामे वारिस को पाकिस्तान के अंदर और बाहर बेपनाह पजीराई मिली। इसके अलावा उनके लिखे ड्रामों में समंदर, रात, वक्त और अपने लोग को भी मकबूलियत हासिल हुई। अमजद इस्लाम अमजद ने गज़लें भी कहीं लेकिन नज़्म और बिलखसूस आज़ाद नज़्म की सिन्फ उनकी शनाख्त बनी। उनकी पहली किताब 1974 में शाया हुई, 7वां दर, फिशार, बारिश की आवाज़ और यहीं कहीं समेत उनके 10 से ज़ायद शेरी मजमूए भी शाया हुए। उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 1987 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और 1998 में सितारे इम्तियाज़ से नवाजा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का भरपूर इजहार करते हैं जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।